أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
ترجمہ: اے ایمان والو، تم نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا اور سنتے رہو، اور کافروں کو عذاب ہے دردناک. خلاصہ تفسیر: بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر لفظ راعنا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے، جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں ایک بدعا کے ہیں، اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے. مگر عربی زبان میں اس کے معنی ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے کے ہیں مگر عربی زبان میں اس کے معنی ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے کے ہیں اس لیے عربی داں اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے تھے، اور اس کو اچھے معنی کے قصد سے بعض مسلمان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمے سے خطاب کرنے لگے. اس سے ان شریروں کو اور گنجائش ملی، آپس میں بیٹھ کر ہنستے تھے کہ اب تک تو ہم ان کو خفیہ ہی برا کہتے تھے، اب اعلانیہ کہنے کی تدبیر ایسی ہاتھ آ گئی کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے. حق تعالی نے اس کی گنجائش کے قطع کرنے کو مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم لفظ راعنا مت کہا کرو اور اس کی جگہ لفظ انظرنا کہہ دیا کرو، کیونکہ اس لفظ کے معنی اور راعنا کے معنی عربی زبان میں ایک ہی ہیں. راعنا کہنے میں یہودیوں کی شرارت چلتی ہے، اس لیے اس کو ترک کر کے دوسرا لفظ استعمال کرو، اور اس حکم کو اچھی طرح سن لیجیو اور یاد رکھیو، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہو ہی گی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی اور وہ بھی چلاکی کے ساتھ کرتے ہیں. مسئلہ: اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اپنے کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی معلوم ہو تو یہ جائز فعل بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتا. جیسے اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطے میں پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لیے جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا، بشرط یہ کہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو. اس کی مثالیں قرآن و سنت میں بہت ہیں. اس کی ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمان جاہلیت میں کی تھی، اس میں کئی چیزیں بنا ابراہیمی علیہ السلام کے خلاف کر دی ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو منہدم کر کے اثر نو بنائے ابراہیم کے مطابق بنا دوں، لیکن اس سے ناوافق عوام کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے بالفعل ایسا نہیں کرتا. ایسے احکام کو حصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو سبھی فقہا کے نزدیک معتبر ہے، خصوصاً حضرات حنابلہ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. بحوالہ قرطبی:
ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ترجمہ: دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں، اور نہ مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کا جو برتاؤ تھا وہ اوپر کی آیت میں بیان کیا گیا، اب اس آیت میں یہود کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض یہودی بعض مسلمانوں سے کہنے لگے کہ بخدا ہم دل سے تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہزار جان سے پسند کرتے ہیں کہ تم کو دینی احکام ہمارے دینی احکام سے بہتر عنایت ہو تو ہم بھی ان کو قبول کریں، مگر کیا کیا جائے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ حق تعالی اس دعوی خیر خواہی کی تکذیب فرماتے ہیں کہ ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ، خواہ ان اہل کتاب میں سے ہوں اور خواہ مشرکین میں سے، اس امر کو کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو، اور ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالی اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالی بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ فائدہ، ان یہودیوں کے دو دعوے تھے، اول یہودیت کا بہتر ہونا اسلام سے، دوسرے ان کا خیر خواہ ہونا۔ تو اول دعوے کو تو یہ ثابت نہیں کر سکے، میرے دعوے سے کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ دعویٰ ہے بھی فضول سی بات، کیونکہ جب ناسخ آتا ہے تو منسوخ ترک کر دیا جاتا ہے، افضل غیر افضل کے فرق پر موقوف نہیں۔ لہذا بوجہ ظاہر اور کھلی ہوئی بات ہونے کے اس کا جواب یہاں ذکر نہیں کیا گیا، صرف دوسرے دعوی خیر خواہی پر کلام کیا گیا ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا ذکر مضمون کو قوی اور موقت کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس طرح مشرکین یقیناً تمہارے خیر خواہ نہیں، اسی طرح ان کو بھی سمجھو۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ ترجمہ، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ خلاصہ تفسیر، تبدیل قبلہ کا واقعہ جب ہوا تو یہود نے اس پر طعن کیا، اور مشرکین بھی بعض احکام کی منسوخی پر زبان طعن دراز کرتے تھے۔ حق تعالی ان کے طعن اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ ہم کسی آیت کا جو حکم موقوف کر دیتے ہیں گویا وہ آیت قرآن میں یا ذہنوں میں باقی رہے، یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، کیونکہ اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے، چنانچہ ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کے مثل بجائے اس کے دوسری چیز لے آتے ہیں۔ اے معترض، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالی ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں، بس ایسے قادر کو مصالحے کی رعایت کیا مشکل ہے، اور کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالی ایسے ہیں کہ خاص انہی کی سلطنت آسمانوں اور زمین پر ہے، جب ان کی اس قدرت و سلطنت میں کوئی شریک و سہیم نہیں ہے تو ان مصلحتوں کی رعایت کر کے دوسرا حکم دے دینے میں کون مزاحمت کر سکتا ہے۔ غرض، حکم ثانی کی تجویز سے بھی کوئی معنی نہیں، اور اس حکم کے جاری کر دینے میں بھی کوئی معنی نہیں، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارا حق تعالی کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں، بس جب وہ یار ہیں تو احکام میں مصلحت کی ضرور رعایت کریں گے، اور جب مددگار ہیں تو ان احکام پر عمل کرنے کے وقت تمہارے مخالفین کی مزاحمت سے بھی ضرور محفوظ رکھیں گے۔ البتہ اگر اس ضرر سے بڑھ کر کوئی نفع اخروی ملنے والا ہو تو ظاہراً مخالف کا مسلط ہو جانا اور بات ہے۔ معارف و مسائل، ما ننسخ من آية او ننسها، اس آیت میں کسی آیت قرآن کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا۔ نسخ کے معنی لغت میں زائل کرنے اور لکھنے کے آتے ہیں۔ اس پر تمام مفسرین امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یعنی منسوخ کرنا ہے، اور اسی لیے اصطلاح کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابق حکم بالکل ختم کر دیا جائے یا یہ ہو کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتلایا جائے۔ احکام الہیہ میں نسخ کی حقیقت، دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور و معروف ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا، کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا اور آگے آنے والے واقعات و حالات کا اندازہ نہ تھا، جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا۔ یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتی۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے یہ بھی معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا۔ یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرارداد سابق کے مطابق حکم بھی بدل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ دو روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن ایک دوا تجویز کرتا ہے جو اس دن کے مناسب ہے، دو دن کے بعد حالات بدلنے پر دوسری دوا تجویز کرتا ہے۔ ماہر حکیم ڈاکٹر بھی یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دے دے کہ دو روز تک یہ دوا استعمال کرو، پھر تین روز فلا دوا، پھر ایک ہفتہ فلا دوا، لیکن یہ مریض کی طبیعت پر بے وجہ ایک بار بھی ڈالنا ہے، اس میں غلط فہمی کی وجہ سے عملی دخلل کا بھی خطرہ ہے، اس لیے وہ پہلے ہی سے سب تفصیلات نہیں بتلاتا۔ اللہ جل شانہ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ ہر آنے والی نبوت اور ہر نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکام کو منسوخ کر کے نئے احکام جاری کیے، اور اسی طرح ایک ہی نبوت اور شریعت میں ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے تک ایک حکم جاری رہا، پھر بتقاضی حکمت خداوندی اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو۔ جاہلانہ شبہات، البتہ کچھ جاہل یہودیوں نے اپنی جہالت سے احکام الہیہ کے نسخ کو دنیاوی احکام کے نسخ کی پہلی دونوں صورتوں پر قیاس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان طعن دراز کی، اسی کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں، ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ۔ مسلمانوں میں سے فرقہ معتزلہ کے بعض لوگوں نے شاید ان مخالفین کے طعن سے بچنے کی یہ راہ نکالی کہ احکام الہیہ میں نسخ ہونے کا امکان تو ہے، کوئی امر اس امکان کے لیے مانی نہیں، لیکن پورے قرآن میں نسخ کا وقوع کہیں نہیں ہوا، نہ کوئی آیت ناسخ ہے نہ منسوخ۔ یہ قول ابو مسلم اصفہانی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جس پر علماء امت نے ہمیشہ رد و تنقید فرمایا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے، تمام اہل شرائع کا نسخ کے جواز اور وقوع دونوں پر اتفاق ہے، صرف یہودیوں نے بجز عیسویہ کے امکان نسخ کا انکار کیا ہے اور ابو مسلم اصفہانی نے وقوع کا انکار کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ نسخ احکام الہیہ میں ممکن تو ہے مگر کہیں واقع ہوا نہیں. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا باب نسخ کی معرفت بہت ضروری ہے, باب نسخ کی معرفت بہت ضروری ہے اور فائدہ اس کا بہت بڑا ہے. اس کی معرفت سے علماء مستغنی نہیں ہو سکتے اور جاہلوں بیوقوفوں کے سوا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں تشریف لائے تو کوئی آدمی واعظ کہہ رہا تھا. آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ کوئی واعظ و نصیحت نہیں کرتا بلکہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں سو پہچانو. پھر اس شخص کو بلوا کر پوچھا کہ کیا تم قرآن و حدیث کے ناسخ و منسوخ احکام جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, میں نہیں جانتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہماری مسجد سے نکل جاؤ, آئندہ کبھی یہاں واعظ نہ کہو. قرآن و سنت میں نسخ کے وجود و وقوع کے متعلق صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمہ اللہ علیہما کے اتنے آثار و اقوال موجود ہیں جن کو نقل کرنا مشکل ہے. تفسیر ابن جریر, ابن کثیر, دُرر منصور وغیرہ میں اسانید طویہ صحیحہ کے ساتھ بھی بہت سی روایت مذکور ہیں اور روایت ضعیفیہ کا تو شمار نہیں. اس لیے امت میں یہ مسئلہ ہمیشہ اجماعی رہا ہے. صرف ابو مسلم اصفہانی اور چند معتزلہ نے وقوع نسخ کا انکار کیا ہے, جن پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں شرح و بسط کے ساتھ رد کیا ہے. نسخ کے مفہوم میں متقدمین و متاخرین کی اصطلاحوں میں فرق. چونکہ نسخ کے اصطلاحی معنی تبدیل حکم کے ہیں اور یہ تبدیلی جس طرح ایک حکم کو بالکل لیا منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لانے میں ہے, جیسے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دینا, اسی طرح کسی کو مطلق یا عام حکم میں کسی قید و شرط کو بڑھا دینا بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے. اصلاح امت نے نسخ کو اسی عام معنی میں استعمال فرمایا ہے جس میں کسی حکم کی پوری تبدیلی بھی داخل ہے اور جزوی تبدیلی قید و شرط یا استثناء وغیرہ کی بھی اس میں شامل ہے. اس لیے متقدمین حضرات کے نزدیک قرآن میں آیت منسوخہ 500 تک شمار کی گئی ہیں. حضرات متاخرین نے صرف اس تبدیلی کا نام نسخ رکھا ہے جس کی پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے. ظاہر ہے کہ اس اصطلاح کے مطابق آیات منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ جائے گی. حضرات متاخرین نے صرف اس تبدیلی کا نام نسخ رکھا ہے جس کی پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے. ظاہر ہے کہ اس اصطلاح کے مطابق آیات منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ جائے گی. اسی کا لازمی اثر یہ تھا کہ متقدمین نے تقریباً 500 آیات قرآنی میں نسخ ثابت کیا تھا جس میں معمولی ہی تبدیلی قید و شرط یا استثناء وغیرہ کو بھی شامل کیا تھا, اور حضرات متاخرین میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 20 آیتوں کو منسوخ قرار دیا. ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں بھی تطبیق کی صورت پیدا کر کے صرف 5 آیتوں کو منسوخ فرمایا ہے جن میں کوئی تطبیق بغیر تعویل بعید کے نہیں ہو سکتی. یہ امر اس لحاظ سے مستحسن ہے کہ احکام میں اصل بقا حکم ہے, نسخ خلاف اصل ہے. اس لیے جہاں آیات کے معمول بہا ہونے کی کوئی توجیہ ہو سکتی ہے اس میں بلا ضرورت نسخ ماننا درست نہیں. لیکن اس تقلیل کا یہ منشا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسئلہ نسخ اسلام یا قرآن پر کوئی عیب تھا جس کے ازالے کی کوشش 1400 برس تک چلتی رہی. آخری انکشاف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا جس میں گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئی, اور اب اس کا انتظار ہے کہ کوئی جدید محقق ان 5 کا بھی خاتمہ کر کے بالکل 0 تک پہنچا دے. مسئلہ نسخ کی تحقیق میں ایسا رخ اختیار کرنا نہ اسلام اور قرآن کی کوئی صحیح خدمت ہے اور نہ ایسا کرنے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین رحم اللہ علیہ اور بھی 1400 برس کے علماء متقدمین و متاخرین کے مقالات و تحقیقات کو دھویا جا سکتا ہے اور نہ مخالفین کی زبان تان اس سے بند ہو سکتی ہے، بلکہ اس زمانے کے ملحدین کے ہاتھ میں یہ ہتھیار دیتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1400 برس تک تمام علماء امت کچھ کہتے رہے ہوں اور آخر میں اس کا غلط ہونا ثابت ہو جائے. معاذ اللہ، اگر یہ دروازہ کھلے گا تو قرآن اور شریعت سے امن اٹھ جائے گا. اس کی کیا ضمانت ہے کہ آج جو کسی نے تحقیق کی وہ کل غلط ثابت نہیں ہو جائے گی؟ عصر حاضر میں بعض علماء کی ایسی تحریر نظر سے گزری ہیں جنہوں نے آیت مذکورہ میں ناننسخ کو متضمن معنی شرط پر ہونے کی وجہ سے ایک قضیہ فرضیہ مثل لو کان فیہما آلیہ اور لو کان للرحمن ولد قرار دے کر صرف امکان نسخ کی دلیل بنایا اور وقوع سے انکار کیا. حالانکہ تضمن معنی شرط اور قضیہ شرطیہ بحرف لو میں بڑا فرق ہے، اور یہ وہی استدلال ہے جو ابو مسلم اصفہانی اور معتزلہ پیش کرتے ہیں. لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین رحم اللہ علیہ کی تفسیریں اور پوری امت کے تراجم دیکھنے کے بعد اس کو مدلول قرآنی کہنا کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی آیت سے وقوع نسخ پر استدلال کیا ہے اور متعدد واقعات شمار کرائے ہیں، ابن کثیر، ابن جریر رحم اللہ علیہ وغیرہ. یہی وجہ ہے کہ امت کے متقدمین و متاخرین میں کسی نے بھی وقوع نسخ کا متعلقاً انکار نہیں کیا. خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تدبیر کر کے تعداد تو کم بتلائی مگر متعلقاً وقوع نسخ کا انکار نہیں فرمایا. ان کے بعد بھی اکابر علماء دیوبند بلا استثناء سبھی وقوع نسخ کے قائل چلے آئے ہیں، جن میں سے متعدد حضرات کی مستقل یا جزوی تفسیریں بھی موجود ہیں. کسی نے بھی نسخ کے وقوع کا متعلقاً انکار نہیں کیا. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. اون انسہا، یہ مشہور قرآت کے مطابق انسا اور نسیان سے ماخوذ ہے. معنی یہ ہے کہ کبھی نسخ آیت کی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہنوں سے بالکل بھلا دی جائے، جیسا کہ اس کی تفسیر میں کئی واقعی اس طرح کے حضرات مفسرین نے ذکر کیے ہیں. اس بھلا دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئندہ اس پر عمل کرانا مقصود نہیں. نسخ کے متعلق بقیہ احکام کی تفصیلات کی یہاں گنجائش نہیں، اس کا اصل محل اصول فقہ کی کتابیں ہیں.
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر لیوے بدلے ایمان کے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے. خلاصہ تفسیر: بعض یہود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عنادن عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ تورات نازل ہوئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجموعی طور پر لائیے. اس پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول وقت سے بھیجا درخواستیں کرو؟ اس پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول وقت سے بھیجا درخواستیں کرو، جیسا کہ اس کے قبل تمہارے بزرگوں کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی ایسی درخواستیں کی جا چکی ہیں. مثلا خدا تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھنے کی درخواست کی تھی، اور ایسی درخواستیں جن سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا اور مسائل الہیہ میں مزاحمت کرنا ہی مقصود ہو اور ایمان لانے کا پھر بھی ارادہ نہ ہو، میری کفر کی باتیں ہیں. اور جو شخص ایمان لانے کی بجائے کفر کی باتیں کرے، بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا. فائدہ: اس درخواست کو بھیجا اس لیے فرمایا کہ ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں جدا جدا ہوتی ہیں. بندے کو اس میں تعین طریق کا کیا حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ بات اس طرح ہو، یہ اس طرح ہو. اس کا کام تو بس یہ ہونا چاہیے زبان تازہ کردن بقرار تو نین رکھتن علت اذکار تو. ترجمہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ میں یہ خطاب مسلمانوں سے قرار دیا ہے. اس کا حاصل مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کرنا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوال نہ کیا کریں.
وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَعَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان اللہ علی کل شیء قدیر.
دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں بسبب اپنے دلی حسد کے, بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق. سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ حکم, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے.